مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی، ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اسفر امام۔ دوستو، پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی کچھ غیر معمولی حالات ہیں، کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمارا میڈیا مکمل طور پر رپورٹ نہیں کر پا رہا۔ پاکستان میں کچھ خصوصی حالات ہیں کافی عرصے سے، اور کئی ایسے موضوعات ہیں جو نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں صحافیوں کے لیے، اور بھارت میں تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر شہریت قانون کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کی حکومت ان پر سختی کر رہی ہے، اور ظاہر ہے میڈیا بھی اس بارے میں بٹا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا آج کا پروگرام ادب کے بارے میں ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمارے ادیب، انڈیا اور پاکستان کے ادیب، ان واقعات سے متاثر ہیں، کیا وہ ان موضوعات پر جو خصوصی موضوعات ہیں، خصوصی حالات ہیں اور نو گو ایریا ہیں، کیا وہ ان کے لیے بھی نو گو ایریا ہیں، کیا وہ انہیں رپورٹ کر رہے ہیں، کیا وہ ان کے بارے میں نظمیں کہہ رہے ہیں، کیا وہ ان کے بارے میں افسانے لکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ممتاز ادیب، پبلشر، استاد، ادبی جریدے دنیا ذات کے ایڈیٹر جناب ڈاکٹر آصف فروخی، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں پاکستان سے جوائن کر رہے ہیں جناب حمید شاہد، جو ممتاز نقاد ہیں، افسانے لکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ناصر عباس نیر ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، اردو سائنس بورڈ کے سابق سربراہ ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں، ممتاز نقاد ہیں۔ اور ہمیں کچھ دیر بعد نئی دلی سے پروفیسر ڈاکٹر خالد الوی جوائن کریں گے، ان سے ہندوستان کی صورتحال پوچھیں گے، وہ دلی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ گفتگو ہمیں آصف فروخی صاحب سے شروع کرنی چاہیے، لیکن پہلے میں حمید شاہد صاحب سے سوال کروں گا۔ سر، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان میں کئی ادبی پرچے بڑی باقاعدگی سے چھپ رہے ہیں، شاید اتنے زیادہ پرچے پہلے کبھی بھی نہیں چھپتے ہوں گے۔ انڈیا میں اسبات اور نیا ورق، کم از کم یہ تو میں دو دیکھتا ہوں مسلسل، اور پاکستان میں دنیا زاد، آج، لوح، ادب لطیف، سویرا، تستیر، نکات، مکالمہ اور بھی بہت سے پرچے، یہ سب چھپ رہے ہیں۔ کیا ان سب میں ایک جیسا مواد شائع کیا جا رہا ہے یا کچھ فرق ہے؟ جی حمید صاحب، ان سے شاید رابطہ منقطع ہو گیا، ہم گفتگو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر آصف فروخی سے۔ بہت شکریہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حمید شاہد صاحب سے جو سوال میں نے کیا ہے وہ میں انہی سے کروں گا، پہلے آپ بتائیں، آپ امریکہ میں پڑھ بھی چکے ہیں، بوسٹن میں کافی عرصہ رہے ہیں، پھر یہاں پہ دورے کرتے رہتے ہیں، پاکستان اور امریکہ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کیا امریکہ کی فضا فکشن اور شاعری کے لیے سازگار ہے، خاص طور پہ اردو فکشن اور شاعری کے لیے؟
امریکہ کی فضا یقیناً ہر طرح کے ادبی تخلیق کے لیے سازگار ہے، کیونکہ میں یہاں یہ ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کریٹیوٹی پر بہت زیادہ زور ہے۔ ایک تو بڑا بیان فرق یہ ہے کہ یہاں شہری زندگی میں لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور تخلیقیت پہ جو ایک رویہ ہے، جیسے آج میں صبح آپ کو سلام کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور اپنے دوستوں سے حمید شاہد اور ناصر عباس نیر سے ملنے کے لیے، تو میں جس گاڑی میں آ رہا تھا وہ میوزیم کے پاس سے گزری۔ اب آج کی ایک چمکیلی صبح ہے اور میوزیم کے باہر ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے لوگوں کی، مجھے اتنا اچھا لگا کہ آج کے دن یہ لوگ میوزیم میں دیکھیں گے، چیزوں کو سمجھیں گے، جانیں گے، تو ان چیزوں سے شعور کو جلا ملتی ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ان چیزوں پر اتنا زور نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے یہاں ادب لکھا جا رہا ہے، بہت بعض چیزیں بہت اچھی بھی آ رہی ہیں، اور یہ ایک خوشائند بات ہے۔
جی اچھا، امریکہ امیگرینٹس کا ملک ہے اور ہر امیگرینٹ کے پاس کئی کہانیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہم جانتے ہیں، امریکی ادیب ان کہانیوں کو لکھتے بھی ہیں، تو پاکستان نے بھی لاکھوں پناہ گزینوں کی میزبانی کی ہے، شاید وہ پاکستانی بھی ان میں سے کچھ لوگ بن گئے ہیں، لیکن جیسے افغان مہاجر ہیں وہ واپس بھی چلے جاتے ہیں اور یہاں بھی ہیں، تو کیا ہمارے ادیب نے ان کی کہانیاں لکھی ہیں یا انہوں نے اپنی کہانیاں خود ہی لکھی اور ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی؟
ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کہانیاں لکھی ہوں, کیونکہ اب دیکھیے امریکہ میں جن لوگوں نے امیگرنٹس نے لکھا ہے انہوں نے بڑی تعداد میں انگریزی میں لکھا ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک چین سے ہجرت کر کے آنے والی خاتون, جنہوں نے یہ ان کا نام ذرا مشکل سا ہے, این جی ان کے نام کا آخری نام کا تلفظ ہے, کہ خون کی ذریعے سے آپ کس طرح اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہیں اور وہ خون کے ذریعے آپ جلا پاتے ہیں. اب یہ ایک سینس کہ وہ اپنی یہ چیز چین سے لے کر آئی ہیں اور یہاں بیٹھ کے لکھا, وہ ناول یہاں بیسٹ سیلر بنا. تو امریکہ میں تو ان چیزوں پر زیادہ ایمفیسس ہے. معذرت کے ساتھ امریکہ کی حکومت کی خارجہ پالیسی کچھ بھی ہو, ادبی پالیسی یہ ہے کہ امیگرنٹس کا لٹریچر پڑھا جاتا ہے, وہ امریکی ادب کو بہت جلا بخش رہا ہے. یہ امریکی ادب وٹمن اور پو اور مارک ٹوین کے زمانے سے اس لیے بڑا فرق ہے کہ اس میں امیگریشن کا فلیور بہت نمایاں ہے. ہمارے یہاں اگر دوسرے لوگوں نے لکھا ہے, مثلا اگر افغانستان سے آنے والے لوگوں نے کچھ کہانیاں لکھی ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم, اور ہمارے ادیبوں نے اگر ان کے بارے میں لکھا ہے تو کم کم ہی لکھا ہے.
شاید خالد حسینی نے لکھا ہے, وہ بھی اگر ظاہر افغان ہیں, اور لیکن ہمارے جو ادب پہ زیادہ اثر ہے وہ اس وقت کا ہے جب ہندوستان تقسیم ہوا اور بہت سے لوگ پاکستان آئے, بہت سے لوگ ہندوستان گئے, اور جو لوگ نہیں بھی جنہوں نے ہجرت کی انہوں نے بھی ان واقعات کو دیکھا. تو وہ ہمارا بہت بڑا ادب کا حصہ ہے جو اس لٹریچر پہ مشتمل.
بالکل, دیکھیے اس وقت اس کو ایک نام دیا گیا, فسادات کے افسانے. حسن عسکری نے لکھا, منٹو نے لکھا, ممتاز شیری نے اس کے بارے میں تجزیہ کیا, اور یہ خیال تھا کہ اس کا سارا فوکس اس وقت جو ایک مذہب کی بنیاد پہ جھگڑا ہے اس کے بارے میں ہے. رفتہ رفتہ یہ اندازہ ہوا کہ وہ صرف فسادات کا افسانہ نہیں ہے بلکہ وہ نقل مکانی ہے جس کو ہجرت کہا گیا, اور پھر انتظار حسین نے, قرۃ العین حیدر نے, ان سب لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ ایک ڈسپلیسمنٹ ہے, اور ڈسپلیسمنٹ سے صرف یہی نہیں کہ آپ کا جغرافیہ بدل گیا ہے بلکہ آپ کی تاریخ کے اندر کیا معاملات بدلے ہیں, آپ کی ثقافت کس طرح سے بدلی ہے. اس سے پہلے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہمیں یہ تو اندازہ تھا کہ روٹی اور مکان بہت ضروری ہیں, ظاہر ہے کہ ضروری ہیں, لیکن انسان کا رہن سہن, انسان کی معاش, اس کی بود و باش, یہ بھی اتنے ہی اہم ہیں بلکہ کسی طرح کم نہیں ہے. اس کا احساس اردو افسانے میں آہستہ آہستہ اور ناول میں پیدا ہوا, اور اب تک ہم اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنا یہ جملہ ختم کروں گا. اس وقت خدیجہ مستور کی کہانیوں کو اور ناولوں کو بہت پسند کیا گیا, آنگن اور زمین. ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک خاتون اسکالر ہیں, ڈیزی راکویل, انہوں نے آنگن کا ترجمہ کیا, پھر زمین کا ترجمہ کیا. اچھا, آنگن مجھے بہت پسند ہے, زمین پسند نہیں ہے. ان کا ترجمہ آیا اور اس میں انہوں نے جو تجزیہ کیا تو میں نے کہا ارے کیا انہوں نے اور میں نے ایک ہی کتاب پڑھی ہے, ہم پارٹیشن کے بعد, ہجرت کے بعد پاکستان کی زمین پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو میں نے وہ کتاب دوبارہ پڑھی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ان چیزوں کے معنی آہستہ آہستہ منکشف ہوتے ہیں. تو ہم معنی منکشف ہونے کے مرحلے میں ہیں.
ٹھیک, حمید شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. سر آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ.
جی اچھا, اب میں اپنے سوال کو بدلتا ہوں جو آپ سے پہلے سوال کیا تھا اور پھر لائن منقطع ہو گئی تھی, لیکن جو ہم گفتگو شروع کر چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اسی کو پھر ہم آگے بڑھائیں. یہ بتائیں, جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پھر ادھر اور ادھر دونوں طرف اس بارے میں لکھا گیا, تو کیا کچھ مبالغہ آرائی کی اور پاکستان آنے والوں نے جو لکھا اور ہندوستان جانے والوں نے جو لکھا, کیا اس میں کچھ فرق ہے؟ انہوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے, یا وہ سب میں ایک جیسا ہی دکھ, ایک جیسا ہی غم ہے اور اس میں کوئی تعصب نظر نہیں آتا؟
اچھا, میں یہ کہنے والوں نے تو کہا کہ مبالغہ کیا گیا ہے یا دونوں نے حساب برابر کرنے کی کوشش کی ہے دونوں طرف, لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ مبالغہ کیا گیا ظلم اس سے زیادہ ہوا تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے کم ظلم ہوا ہو, اس سے زیادہ شدید صورتحال بنی ہے اور کئی سطحوں پہ وہ بنی ہے. اب یہ دیکھیے, جتنے بھی افسانے آپ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, آپ منٹو کو پڑھتے ہیں اور تقسیم کی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد جو لوگوں کا منتقل ہونا ہے, مہاجرین کا آنا ہے, ایک کھول دو افسانے ہی دیکھ لیں تو اس میں آپ پڑھتے ہی آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. تو ایسی صورتحال تو بنی ہے کہ وہ صرف معاشی مسئلہ ان لوگوں کے لیے پیدا نہیں ہوا, وہ ان کے اعصاب توڑ دینے والا مسئلہ بنا, ان کی عزتوں کے پامال ہونے کا بھی وہ مسئلہ بنا, اور پھر اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے ان ملکوں کے اندر اس نقل مکانی کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ مسلسل ابھی تک اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. یا تو انہیں حقوق نہیں دیے جا رہے, یا انہیں ان کی شریعت کو قبول نہیں کیا جا رہا, یا انہیں اس ملک میں اجنبی محسوس کیا جا رہا ہے, اور جو آئے ہیں وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ان کی جڑیں پتہ نہیں یہاں اس زمین میں ہیں بھی یا نہیں, اور وہ اس میں پل پھول سکیں گے یا نہیں, وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے رہے. تو یہ سارے موضوعات جو ہیں ہمارے ہاں ادب کا حصہ بنے ہیں, ہمارے افسانے کا حصہ بنے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ بے شک ایک لحاظ سے آپ اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے زمین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, لہٰذا آپ اس طرف کی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور دونوں طرف ایسا ہی ہوا کہ جو جس طرف تھے وہ اس طرف کی کہانی وہ بیان کر رہے تھے, جو ہجرت وہاں سے کر کے یہاں آئے تھے وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا یا جو دیکھ رہے تھے وہ اسے بیان کر رہے تھے, اور جو یہاں سے اکھڑ کے جن کے قدم وہاں گئے تھے لوگ تو وہ اپنی کہانی بیان کر رہے تھے. تو راجندر سنگھ بیدی کہانی لکھ رہے ہوں یا منٹو لکھ رہے ہوں, دونوں دراصل اپنے لوگوں کی کہانی لکھتے ہوئے بھی انسان کی کہانی لکھ رہے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس سب کے باوجود کہ ایک سطح پہ محسوس ہوتا ہے کہ مبالغہ ہوا ہے, لیکن وہ مبالغہ بھی بنیادی طور پہ جو زمین کے اوپر صورتحال تھی اس سے وہ کم نہیں تھا.
ناصر صاحب سے بات کرتے ہیں. ناصر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم اب یہ ماضی کا ہم نے ذکر اس لیے کیا کہ اب آج کل کے جو حالات ہیں اور ماضی کا جو افسانہ ہے یہ کس قدر مختلف ہے, ہم یہ جاننے چاہتے ہیں آج کا افسانہ آج کا ادب کیا آج کے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے, کیونکہ وہ جو اردو ادب کا سنہرا دور سمجھا جائے تو اس میں تو بالکل وہ عکاس تھا معاشرے کا, لیکن اس وقت بہت خصوصی حالات تھے, عالمی رونما ہو رہے تھے. اب آپ بھی افسانہ لکھتے ہیں, آپ بتائیں کیا آج کا ادب آج کے معاشرے کا آئینہ دار ہے؟
جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے ادب ہر زمانے میں جس معاشرے میں لکھا جاتا ہے اس معاشرے کو وہ پیش کرتا ہے. اب اس معاشرے کی تاریخ میں کبھی بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, کبھی چھوٹا سا وقفہ امن کا آتا ہے, ہمواری کا آتا ہے, لیکن ادب ان دونوں سے لکھتا ہے, لکھا جاتا ہے ان دونوں کے بارے میں. تو سماج کی عکاسی پہ ادب ہمیشہ کرتا رہا ہے, لیکن سماج عکاسی کے جو اسالیب ہیں اور طریقے ہیں دوبارہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب ایک جیسے اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں پیدا ہو کہ آج کا ادب اپنی عکاسی کرتا ہے یا نہیں, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادب کو پہلے ایک جگہ حاصل تھی, ایک طرح کی مرکزیت حاصل تھی, اتنا ادب پڑھا جاتا تھا اور ادب وہ اتنا اثر انداز ہوتا تھا اپنے پڑھنے والوں پر اور سماج پر اثر انداز ہوتا, تو اب شاید وہ صورت نہیں ہے. اب ادب کو پڑھنے والوں کی جو اکثریت ہے وہ خود ادب سے وابستہ لوگ ہیں, باقی جو عام لوگ ہیں وہ شاید وہ ادب نہیں پڑھتے جس کو ہم ادب کہتے ہیں, ادب سے وہ پڑھتے ضرور ہیں اور وہ خاص طرح کا ادب ہے, وہ پلپ فکشن ہے یا پاپولر لٹریچر ہے. اب ہمارے آج کل فکشن لکھنے والے کچھ خواتین ہیں خاص طور پر, ان کے ناول بہت بڑی پڑھے جاتے ہیں, ان کا اثر بھی ہوتا ہے اور وہ خاص طرح کا ہے, لیکن جو سیریس ادب لکھا جاتا ہے جس میں ابھی مصر صاحب کے افسانے کا مجموعہ آیا ہے یا ابھی نیچر صاحب کے افسانوں کا مجموعہ آیا ہے درد بھی سوال خان یا ابھی حسن مدر صاحب کا بھی حال ہی میں ناول آیا ہے فلک نا انصاف, تو اس کا جو اثر ہے وہ اتنا نہیں ہے. اس سے شاید لگتا ہے کہ سماج کی جو عکاسی نہیں ہو رہی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انشاءاللہ مکالمہ اس میں عشم عبید کی نظمیں چھپی, بالکل ہمارے جو آج کے حالات ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے کشمیر کے حوالے سے, باقی خود پاکستان میں جو صورتحال ہے, بلوچستان میں, سندھ میں, ان پہ دیکھا جائے بلوچستان پہ زیادہ نیچا ہے سب کا بہت زبردست افسانہ بھی یہ کوئٹہ میں کچلاس, تو وہ تو آ رہا ہے لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ رہا یہ اثر انداز لوگوں پہ ہو اور لوگ ادب کے ذریعے اپنے سماج کو تبدیل کرنے کی طرف مشکل.
جی اب آصف صاحب آپ سے یہ اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے بھارت میں اب شہریت قانون کے خلاف بہت مظاہرے ہو رہے ہیں, تو لیکن جب میری زمرد مغل صاحب سے بات ہوئی, آپ انہیں جانتے ہیں دلی میں وہ رہتے ہیں اور وہ ریختہ میں بھی کام کر چکے ہیں, ایک پرچہ بھی نکالتے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر کشمیری ادیبوں نے خاص طور پہ یا دوسرے لوگوں نے اس طریقے سے جو ان پر بیت رہی ہے وہ نہیں لکھا جیسے کہ لکھنا چاہیے تھا. اب کیا کشمیر کے بارے میں افسانے کیا سرحد کے اس طرف پاکستان کے لوگ لکھیں, یا پاکستان میں اگر کچھ افراد لاپتہ ہو جاتے ہیں تو کیا سرحد کے پار یا ملک سے باہر رہنے والے اس کے بارے میں لکھیں؟ تو یہ اصل میں جو ابھی ناصر صاحب یہ پوچھے تھے کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا کہ آج کا افسانہ آج کے معاشرے کا آئینہ دار ہے کہ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ کیا جس زمین کے لوگ ہیں وہ اس زمین کے اس طرح کے حادثات کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کیا اسے پیش کر رہے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے، ہمیشہ ادب جو دنیا میں بدلتے ہوئے حالات ہیں ان سے اثر لیتا ہے، ان کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں وہ نمایاں ہوتا ہے، مگر ادب کے اظہار کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ کشمیر کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں، بوسنیا کے بارے میں، امریکہ کے امیگرنٹس کے بارے میں جذباتی اور کافی پتلے قسم کے، رقیق القلب قسم کے افسانے لکھتے ہیں جو عام طور ایک پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں، ٹی وی ڈراموں کی طرح. ٹھیک ہے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھیں، لیکن کشمیر کے ادب کی جو عکاسی خود کشمیر کے لوگوں نے کی ہے اس کو ذرا دیکھیے. مرزا وحید ایک صاحب ہیں جو انگریزی میں ناول لکھتے ہیں، بڑا اچھا ناول ان کا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک نوجوان خاتون جن کا تعلق بارہ مولہ سے ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی نظموں کا ایک مجموعہ چھپا ہے. وہ نظمیں انگریزی میں لکھتی ہیں. میں نے وہ نظمیں کراچی میں بیٹھ کے نیٹ سے دیکھی، کیونکہ المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کتابیں تک نہیں پڑھ سکتے. وہ نظمیں مجھے لگا کہ کشمیر کے بارے میں اتنا عمدہ اور شارپ ایکسپریشن نہیں آیا ہوگا. ان نظموں کا ترجمہ تنویر انجم صاحبہ نے کراچی میں کیا اور 12 نظمیں میں نے وہ دنیا زاد میں چھاپی. بے حد اچھا اور پاورفل ایکسپریشن ہے، یہ ایکسپریشن ہے. اور جب ہم نے اردو میں وہ نظمیں ترجمہ کیں تو وہ نظمیں پڑھ کر ایسا لگا کہ یہ تو ہمارے ایکسپریشن کو ایک آواز مل گئی ہے. تو اب دنیا میں اس طرح سرحدیں نہیں ہوتی، اور جہاں حالات بگڑ رہے ہیں ادب بھی وہیں سے آتا ہے. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے کا حل ہمارے پاس ہے، ان کو ادب چاہیے تو ادب بھی ہم پیدا کریں گے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ خود وہاں کیا لکھا جا رہا ہے. کشمیر میں جو نوجوان ادیب اور شاعر موجود ہیں، جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، جو نظمیں لکھی جا رہی ہیں، ان میں اس چیز کا بڑا پاورفل ایکسپریشن ہوا ہے اور ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ جو ابھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ناصر صاحب سے اور حمید شاہد صاحب سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم تین چار لوگ ایک بہت عرصے سے مکالمے میں ہیں، ادب کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اب یہ بات کہ ہمارا ادب کیسا لکھا جا رہا ہے، ایک ابھی حمید شاہد کا مجموعہ شائع ہوا ہے پاکستان سے، کراچی میں آرٹس کاؤنسل کی جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے وہاں اس کے تقریب ہوئی، اجرا کی، اور مجھے بھی کچھ اظہار خیال کا موقع ملا. حمید شاہد نے جو افسانہ لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سخت اور اتنا بے باکانہ طرز اظہار ہے. کوئٹہ میں کچلاک، اب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہے، وہ حمید شاہد نے لکھ دیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پڑھنے والے کیا اس ادب سے واقف ہیں؟ ہمارے یہاں جو لوگ ادب کو کی پیشہ ورانہ تفہیم کرتے ہیں، کیا وہ اس ادب کو پڑھتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ کہ نہیں پڑھتے. مجھے تو لگتا ہے کہ جن لوگوں کو، اور یہ میں خیر کوئی دعوت دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، جن لوگوں کا کام ادب پہ قطغنے لگانا ہے وہ بھی شاید ادب کو نہیں پڑھتے.
ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں سے نا یہ سوال پیدا ہوا کہ ادب جو ہے اس کا کام صرف معاشرے کی عکاسی کرنا ہے یا معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ اس میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ یہ صحافیانہ ہی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ایک معاشرے کی عکاسی کر دی، لیکن یہ کہ کچھ لوگ، اب ہم نے تو بہت سے لوگوں کے ہم جانتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تحریکوں میں حصہ لیا اور بہت اس میں کردار ادا کیا، لیکن کیا آج کے ادب میں کچھ ایسا کردار آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے، یہ سوال آپ کے ہی ملک کے ایک شہر میں بیٹھ کر ایک شخص نے دیا تھا. 1 September 1939 نیو یارک میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے W.H. Auden، اور وہ ایک نظم لکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دھوکے باز ڈیکیڈ کے جو دن ہیں وہ گزر گئے، اور وہاں اس کے بعد یہ کہتا ہے بٹ پوئٹری میکس نتھنگ ہیپن، پوئٹری ڈز ناٹ میک اینی تھنگ ہیپن. یہ بات تو بہت واضح ہے کہ ادب معاشرے کو اس طرح تبدیل نہیں کرتا، ورنہ والٹ وٹمن کا یہ معاشرہ ہے، مارک ٹوین کا یہ معاشرہ ہے، ارنسٹ ہیمنگوے کا یہ معاشرہ، یہ کئی بار تبدیل ہوا ہوتا، شاید اس معاشرے کا باطن اندر تبدیل ہوا ہے. تو ادب معاشرے کی جو ایک ظاہری ساخت ہے اس کو نہیں بدلتا، لوگوں کو، افراد کو، ان کے سوچنے سمجھنے کو اور ان کے طرز احساس جسے کہیں یا ان کی جو طرز فکر ہے اس کو متاثر کرتا ہے، اس کو بدلتا ہے. تو اب ٹونی موریسن نے جس طرح کا امریکہ لکھ دیا، اس کے بعد بہت سی باتیں اب اس کو آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ پلٹ نہیں سکتے.
درست. لیکن یہ کہ ہم نے یہ تو دیکھا ہے شاعری اب انڈیا میں فیض کی شاعری آج کل جب مظاہرے ہو رہے ہیں وہ فیض کی شاعری لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پر، اور پاکستان میں بھی جو بھی مظاہرے ہوئے، طلبہ نے اپنے یونین کے لیے احتجاج کیا تو وہاں پہ بھی شاعری پڑھی گئی، اور اس کا بڑا اثر بظاہر تو ہم نے حکومت پہ ہوتے ہوئے دیکھا کیونکہ انہوں نے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا اس کے بعد، تو اس طرح کا اثر تو بہرحال ہمارے معاشرے پہ اس طرح پڑ رہا ہے ہمیشہ
ہاں
ایسا.
ہوتا ہے.
جی
ایک بات سوری میں کہہ لوں
جی
شاعری کے حوالے سے،
جی
فیض کا اور جالب کا اثر تو ہوا، لیکن لاہور میں فیض میلہ میں میں تھا اور وہاں میں نے دیکھا ایک نوجوانوں کا گروپ جمع ہے اور وہ کوئی 70 سال پرانی غزل جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں،
جی
سرفروشی کی تمنا اب
بالکل
ہمارے دل میں ہے. وہ غزل آج کی غزل لگتی ہے،
جی
ری ڈسکور ہوئی، ان نوجوانوں نے ڈسکور کی، ادب کے اساتذہ نے نہیں کی، نقادوں نے نہیں کی. تو شاعری ایک نیا اظہار معاشرے کو دیتی ہے.
ٹھیک، اب ہمیں شاہ صاحب سے میں وہ سوال کروں گا جو شروع میں کرنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان میں بہت سے ادبی پرچے باقاعدگی سے چھپ رہے ہیں اور ان سب کے میں نے نام بھی اس وقت لیے تھے، آپ جانتے ہیں آپ تو سب پڑھتے ہیں، کیا ان سب میں ایک جیسا مواد شائع ہو رہا ہے؟ جو بھی نوجوان کچھ بھی لکھ دیتے ہیں وہ سب چھاپ دیتے ہیں، بعض رسالے تو بہت موٹے موٹے چھپ جاتے ہیں اور ان میں سب کچھ آ رہا ہے، تو ان میں فرق ہے کچھ یا بالکل ایک جیسے ہی ہیں اپنی اصل میں؟
نہیں، پرچوں میں تو ظاہر ہے مدیر جو ہوتا ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور مدیر اگر جتنا اپنے اس کا ذوق اعلیٰ ہوگا اس کا پرچہ بھی اتنا اچھا ہوگا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے پرچے ایک جیسے ہیں. اب دنیا زاد کا اپنا مزاج ہوگا اور لوگ کا اپنا مزاج ہے، مکالمہ کا اپنا مزاج ہے، اور اس طرح آپ جو بھی پرچہ اٹھا کے دیکھیں آج کو اٹھائیں گے تو آپ کو بالکل الگ لگے گا. تو یہ تو خیر مختلف ہوتا ہے، لیکن میں اسی سوال کے ساتھ جو آپ نے پہلے کیا میں اس کے ساتھ ہی اس پہ بات ذرا مزید کرنا چاہوں گا. دیکھیے اردو ادب جو ہے شروع سے ہی ہمارے اپنے جو حالات تھے ان کے سبب شاید کہہ لیجئے کہ پریم چند کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بالکل عین آغاز سے آپ کا اگر ان کے افسانے اٹھائیں گے اور اس کے عشق دنیا اور حب الوطن اور یہی میرا وطن ہے اور صلہ ماتم اور شیخ مخمور اور یہ سارے افسانے آپ اٹھا کے دیکھیں گے جن پہ ان کی کہانیوں پہ جا کے پابندی بھی لگی، اور وہاں سے لے کے آپ منٹو تک آ جائے، منٹو سے لے کے آپ آج کے افسانے تک چلے آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے حالات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو کچھ تبدیل ہو رہا ہے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. ابھی ناصر عباس نیر ہمارے دوست ہیں، ان کی آپ بات کر رہے تھے، ان کی 3 کتابیں افسانوں کی آئی ہیں، ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے افسانے کا بالکل انہوں نے مزاج بدل کے رکھ دیا اپنے افسانوں کے ذریعے، اور بالکل ایک نئے ڈھنگ سے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ آج کی بات کر رہے ہیں اور بدلے ہوئے سماج کی بات کر رہے ہیں. وہ پرانی کہانیوں کو بھی اگر منٹو کی کہانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اپنی کہانیوں کے اندر تو وہ اسے آج کے زمانے کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں. اسی طرح ہی آصف آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ذرا ان کا افسانہ آپ ذرا ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، سمندر کی چوری، اور بطور خاص میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں اکثر، بن کے رہے گا کہ ہمارے یہاں تو 47 سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے بن کے رہنے کا اور بن چکتا ہی نہیں ہے. تو اس پہ جو انہوں نے افسانہ لکھ دیا ہے تو وہ ساری صورتحال آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ کیسے ہم جس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں ادب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس میں سے کچھ راستہ دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ادب کن لوگوں کا مسئلہ بنتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے. ہمارے ہاں تو ادب بالکل ایک محدود طبقے کا مسئلہ ہے، عام آدمی کا تو یہ مسئلہ بن ہی نہیں سکا ہے.
اچھا ناصر صاحب، ہم ایم کیو ایم کے عروج کے دور میں کراچی میں ایک اصطلاح مشہور ہوئی تھی، اخبارات میں چھپتی تھی، نو گو ایریا. لوگ کہتے ہیں ہر ملک میں کچھ نو گو ایریا ہوتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان میں کئی ہیں، اور ہم صحافی تو اس طرف نہیں جا سکتے. کیا ادیب کے لیے بھی کچھ نو گو ایریاز ہوتے ہیں، کچھ موضوعات، کچھ چیزیں جن پہ وہ نہیں لکھ سکتا؟
فنکار ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، فلسفے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، حقیقت سے وابستہ لوگ ہیں، سب کے لیے کچھ نہ کچھ نئے ایریاز بنائے جاتے ہیں. یعنی اظہار کی جو ایک مطلق آزادی کا تصور ہے وہ تو ایک مت ہے، وہ تو یقین موجود ہوتا ہے. بات یہ کہ کبھی ہم لوگوں ایریا سے جانے کو کبھی تک ممنوع قرار دیا جاتا ہے، کبھی جانے کے بعد سب سزائیں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں یہ نئے ایریاز بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پر آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ لکھتے بھی رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں بہت ہی نازک معاملات ہیں. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے بولتے ہیں, سچی بات یہ کہ کچھ ایک سینسرشپ نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنی طرح لگائی ہے, یہ حقیقت بھی ہے. ہم بہت سے موضوعات پہ چاہیں گے تو بات نہیں کر سکتے, اور وہ آپ جانتے ہیں کون سے ہیں کہ تو آئیڈیالوجی ہے, وہ اس طرح ایک آپ نے بیسک ریفرنشل پوائنٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھنا ہے, اور کچھ ادارے ہیں آپ نے ان سے بات نہیں کرنی, بہت چیزوں کے لیے بھی ہیں. وہ ہاں ایک بات ہے کہ ادیب کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیو ایریا ہو تو وہ اس نیو ایریا کا اظہار کر سکتا ہے, اور وہ اس کے پاس چونکہ اظہار کے نئے نئے اختیار کرنے اور دریافت کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جو شاید زبان میں اظہار کرنے والے جو باقی لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں ہوتی ہے. ادیب کے پاس شاعر کے پاس اگر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد فکشن اظہار کے پاس ہوتی ہے تو وہ تو ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی وہ لکھے گئے ہیں. جیسے ان کا جس مجھے یاد آتا ہے کہ وہ نمتے کے بارے میں کہا کہتے تھے کہ وہ خاندان کے خاندان میں مقدمات چلے, کہتے تھے چاہتا تو نہ چلتے, ایک دوسرا کرایہ بھی اختیار کر سکتا تھا. یہ ایک طرح کے اگر آپ کرایہ بدل کر بھی بات کہہ سکتے ہیں. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادب اور سماج کا تعلق ہوتا ہے اس کو ایک اور انگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں نے کتاب پڑھی ہے ریٹن ورلڈ, اس میں دکھایا گیا کہ مختلف معاشرے میں کس طرح جو چند بڑے ٹیکسٹ ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں, ان میں وہ ادب سے متعلق ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اگر آپ دیکھیے کہ کچھ ادب کے بڑے بڑے ٹیکسٹ ہیں جو ایک طرح سے بن گئے, ان کی طرف عوام اور خواص دونوں جاتے ہیں. مثلاً اب کلاسیکل لٹریچر میں آپ دیکھیں کچھ وہ ٹیکسٹ ہیں, کچھ ماڈرن ہیں, جیسے ہمارے پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا جو ٹیکسٹ ہے علامہ اقبال کی شاعری کا, اس کے ساتھ سارے لوگ وابستہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اینگل سے دیکھتے ہیں. اسی طرح کچھ پاپولر ہوتے ہیں جو تحریکوں کے لیے کام آتے ہیں, ان کا ابھی بچہ نے ذکر کیا اس میں ایک پرانی شاعری کا, تو وہ ان کے ساتھ وہ شاعری کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, وہ اس اپنی تحریک میں جو چند متعلق سلیکٹڈ سا ان کا ادب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہیں تک وہ رہتا ہے, وہ غیر ہوتا ہے وہاں تک. لیکن یہ درست ہے کہ ہر جو سماج ہوتا ہے اس کے پاس چند بڑے ادب کے ٹیکسٹ ہوتے ہیں پرانے والا ہے. اب مسئلہ ہوتا ہے کنٹمپرری لٹریچر میں کیا وہ کوئی ایسا ٹیکسٹ سامنے آ رہا ہے کہ وہ ہوتے چند ہوتے ہیں, وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو کنٹمپرری لٹریچر لکھا جا رہا ہے پھر آگے تو سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی چند ایسے بڑے ہمارے یہاں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف وہ واقعی بڑی ادب بڑا ادب ہے اس کو جو ہے نا راشد ہے فیض ہے ان کو تو لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ابھی ہمارے یہاں اس طرح کے وہ نہیں آئے, وہ اس سے شاید ابھی مزید کچھ وقت لگے. لیکن اور اس کی وجہ بھی ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک ٹیکسن بننے کے بعد سے جو اور ہمارے جو سنجیدہ نکار اس پہ کم بات کرتے ہیں, جو پاپولر لٹریچر جو ہمارے یہاں ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا اب تک چلا رہا ہے, اس میں زیادہ کہیں زیادہ اسپیس گھری ہوئی ہے. اب امیر شاہ صاحب کا سامنا کرتا ہے اس بات آگے سال میں لگ گیا, اس کو پڑھنے والے بہت کم ہوں گے
جی,
لیکن اس اور حالانکہ یہ ایک آپ کے سماج کی جو اندر کی ساری ہیں اور اس کو بہت ہرت کے ساتھ پیش کرتا ہے, لیکن جو باقی ہے جو اچھے مسلمان بنانے والا ادب ہے وہ ادب نہیں ہے, سوری کہنا چاہیے, یا وہ جو فکشن ہے وہ بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھیں گے اور اس سے اثر بھی قبول کریں گے.
جی جی آصف بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
میں یہ نو گو ایریا کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ادب میں کوئی نو گو ایریاز ہو سکتے ہیں, جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے, اور وہ اس کا تعلق معاشرے کی ساخت سے بھی نہیں بلکہ سیکیورٹی اور ان سب معاملات سے ہوتا ہے. ادب میں کوئی نو رائٹ ایریا نہیں ہو سکتا کہ جہاں جا کے آپ لکھیں نہیں, اور اگر ایسا ایریا ہوتا ہے تو ادیب ہمیشہ اسی طرف کا رخ کرتا ہے. منٹو کے زمانے میں بھی تو لیبل لگے ہوئے تھے کہ صاحب آپ اس طبقے کے بارے میں یا ان قسم کے افراد کے بارے میں اس طرح کی زبان میں نہ لکھیں. انہوں نے ہر اس چیز کو توڑا اور جہاں منع کیا گیا تھا وہیں جا کے لکھا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں, یہ بعض لوگ بہت محتاط ہو کے لکھتے ہیں. میں خود ایک چونکہ ایک ڈرپوک افسانہ نگار ہوں تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈر جاتا ہوں. بعض لوگ ہیں جو بڑے دھڑلے سے لکھتے ہیں. کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں امر محبوب ٹیپو جو نیو یارک میں بھی رہ کے گئے, انہوں نے ایک بڑی عمدہ کہانی لکھی لائنز ایریا کی ایک ٹائٹ رات, جو کراچی کی ایک خاص سلینگ میں ہے. اب وہ بہت عرصے سے کہانی لکھ رہے ہیں کٹی پہاڑی میں سین پاٹ, और उसमें वो तमाम बातें जो बरमला नहीं लिखी जाती उनको लिख रहे हैं। मैं एक और नावल की अभी मिसाल देना चाहूँगा। देखिए, हम एक तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे नावल कम लिखे गए, मगर जो लिखे गए उनका हमने हशर क्या किया। एक इंतहाई गैरमामूली नावल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में शाया हुआ, उस नावल का नाम था गुर्गे शम। उसके लिखने वाले थे इकरामुल्ला, जो बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, मगर उतनी शोहरत उन्हें नहीं मिलती
जी
जितके वो मुस्तहिक हैं। गुर्गे शम बड़ा तेज़ नावल है, 150 सफ़े का शायद होगा। उस पर पाबंदी लग गई, वो नावल गायब हो गया। फिर सुनाइए कि अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो रहा है। जब अंग्रेज़ी में तर्जुमा होगा तो सारी दुनिया वाले कहेंगे, वाह साहब क्या
क्या
उम्दा
बात
नावल है
है।
पाकिस्तान का वो नावल। और उसमें आप अगर गौर करें तो उसमें कोई मौजू फहश नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है कि नो गो हो। नासिर अब्बास नैयर साहब ने उस पर बहुत उम्दा मजमून भी लिखा था।
जी
मेरा ख्याल है कि वो पोस्ट कलोनियल मुआशरे की भी बड़ी अच्छी तस्वीर कशी करता है कि क्या किस कस्म के तजाद आते हैं। वो नावल अब दोबारा छपा है
जी जी जी
और अब आप देख सकते हैं कि वो कैसा उम्दा नावल था। हमारे यहाँ ना तो नो गो एरियाज हैं ना नो राइट एरियाज हैं। हमारे पढ़ने वालों के लिए डोंट रीड ये नो रीड एरियाज बना दिए। अरे साहब फलां नावल को ना पढ़िए, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को ना पढ़िए, हमीद चाहत को ना पढ़िए, नासिर अब्बास नैयर को ना पढ़िए। इनको पढ़ के आपको जदीदियत के बारे में जो सारे मफरूज़े हमारे सरों पे कायम थे वो हिल
हिल
जाएंगे।
जाएंगे।
तो हमने नो गो एरियाज हमारे और पढ़ने वालों के बीच में पैदा कर
पैदा
दिए गए,
किए
उन्हें तोड़ने की और उस कस्म के बैनर्स को बिलबोर्ड्स को उखाड़ कर फेंक देने की ज़रूरत है।
जी। गुर्गे शब के अलावा इकरामुल्लाह की बायोग्राफी भी हाल ही में छपी है,
जी हाँ,
ये पढ़ी पहली होगी,
ऑटोबायोग्राफी,
मैंने अभी देखा
हाँ
जी जी
अभी आई है जहाने गुजरा के नाम
जी
से।
जाने
बहुत
गुजरा
उम्दा किताब है, बड़ी ज़खीम किताब है, लेकिन ये जो मुख्तसर सा नावल ये कुछ दिन पहले लिख गए, या बाज़ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में बाज़ अकलियतों को जिस कस्म के तासुब का सामना करना पड़ता है इस कदर बोल्ड तरीके से लिखा कि कोई हद नहीं है।
जी। अच्छा, अब हमें प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अलवी ने ज्वाइन कर लिया है, नई दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। दरअसल हम
जी
कुछ थोड़ा
बहुत
सा
बहुत शुक्रिया।
जी सर, कुछ हमने माजी के अदब का जिक्र किया और आज के दौर के अदब से, उर्दू अदब से उसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो उर्दू का सुनहरा दौर था, शायद वो था जब तकसीम हिंदुस्तान का वाक़या पेश आया और उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने शानदार अदब तख्लीक किया। अब जो हमारा आज का अदब है, क्या वो आज के हालात का, आज के माशरों का अक्कास है या नहीं, ये हमारा बुनियादी मौजू है। अब हिंदुस्तान में तो इस वक्त शहरियत कानून के खिलाफ खूब तहरीक चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, क्या नज़में भी कुछ कही जा रही हैं, कुछ अफसाने भी इस बारे में लिखे जा रहे हैं, या उसका कुछ असर नज़र नहीं आता अदब पर?
नहीं देखिए, हर ऐसे मौजू पर जिससे समाज में बेचैनी होती है तो हमारे यहाँ बहुत कुछ लिखा जाता है। और ये तो खैर तय है कि हंगामी मौजूद पे जो भी कुछ लिखा जाएगा वो बहुत ज्यादा आला मेयार का अदब नहीं होता हमेशा। उसमें कुछ कहानियां ऐसी हैं जिंदा रह जाती हैं, वो आप तकसीम के अदब में भी देखते हैं कि बहुत सी कहानियां, लातादाद कहानियां लिखी गई लेकिन जिंदा कहानियां चली रही। हमारे यहाँ इमरजेंसी एक बहुत बड़ा काला दौर था, उस वक्त बहुत कुछ लिखा गया, नज़में भी लिखी गई, और जबकि उस वक्त इशाअत पे भी पाबंदी थी। हमारे यहाँ दलित लिटरेचर लिखा गया जबकि ये दलितों की हालत बहुत खराब थी, उनका इस्तेहसाल इतना किया जाता था। प्रेमचंद ने कुछ कहानियों में उनका जिक्र किया, लेकिन अब तो बाकायदा दलित लिटरेचर उर्दू में भी बहुत कुछ लिखा जाता है। और इस वक्त के हालात में भी अजीब बात यह है कि अब चूंकि थोड़ा मीडिया बदल गया है तो प्रिंट मीडिया में एक तो उर्दू की, हमारे यहाँ उर्दू इस वक्त छोटी जबान हो गई, उर्दू के अपने मसाइल हैं, लेकिन उर्दू में हिंदी में लातादाद कहानियां लिखी जा रही हैं, नज़में लिखी जा रही हैं। आज ही किसी ने मुझे बहुत तवील नज़्म भेजी जिसका आखिरी दो मिसरे ये थे कि मुमकिन है कि ये नज़्म आखिरी हो, मुमकिन है ये हालात आखिरी हो, दोबारा भी ऐसा ना हो। मिनी कहानियां लिखी जा रही हैं। तो इस मौजू पे भी जो ऐसे हालात हैं जो मेरे ख्याल से इस वक्त आज बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, उर्दू में भी लिखा जा रहा है, दूसरी जबानों में भी लिखा जा रहा है।
तो ये दूसरी ज़ुबानों का हमें बताएं, जैसे मैं इतराफ़ करता हूँ इस बात का कि मैं उर्दू के अलावा पाकिस्तान में और जो ज़ुबानें, उनमें जो अफसाने या नज़में कही जा रही हैं वो मैं नहीं पढ़ पाता, मुझे नहीं आती वो ज़ुबानें, लेकिन कभी कभी कोई सिंधी बलोची की कोई चीज़ आ जाए तर्जुमा होकर तो मैं देख लेता हूँ। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि उसमें बहुत, उन इलाकाई ज़ुबानों में बहुत कुछ बहुत आला लिखा जा रहा है लेकिन वो हम उससे महरूम है। तो हिंदुस्तान में क्या सूरत हाल है, जो इलाकाई ज़ुबानों में, दूसरी ज़ुबानों में लिखा जाता है, क्या वो उर्दू में तर्जुमा होता है, क्या आप उससे वाकिफ़ रहते हैं?
دیکھیے یہ محروم ہماری بھی ہے, لیکن چونکہ یہاں بہت ساری زبانیں ہیں اور اس میں ترجمے بھی اکثر ہو جاتے ہیں. پاکستان کی بھی دیکھیں, اردو کی کہانیاں تو مل جاتی ہیں ہمیں, لیکن آصف فرزوقی صاحب آپ کے مہمان ہیں اس وقت, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اور انتظار حسین نے کچھ کہانیوں کا ایک انتخاب شائع کیا تھا ساہتیہ اکیڈمی سے, تو ہمیں بہت ساری علاقائی کہانیاں بھی پڑھنے کو ملی. اور ہندوستان میں آسانی سے بنگالی بنگلہ کہانی, تمل کہانی, ملیالم کہانی کے کچھ نہ کچھ, اس میں جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے, اتنے باخبر ہم لوگ نہیں ہیں دوسری زبانوں کے بارے میں. لیکن ہندی ہے تو ہندی سے بہت زیادہ ترجمہ ہوتا ہے اردو میں, اور اردو سے ہندی میں ہو جاتا ہے, تو بہت سی ایسی کہانیاں ہیں. آج کے ماحول میں ہندی کا ادیب, ہندی کا شاعر جو ہے, اگر آپ کبھی سمیلن دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اس میں کانشیس ہے اور بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اس پہ.
اچھا, آپ چونکہ استاد بھی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, تو اب آصف فروخی صاحب بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں کراچی کی, ان سے بھی میں یہی سوال کروں گا. پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے, نئی نسل کے لوگ ہیں, کیا وہ ہندوستان میں, وہ کیا وہ اردو میں اتنی ہی دلچسپی لیتے ہیں, لٹریچر اسی طرح پڑھتے ہیں؟ کیونکہ تخلیق تو ظاہر جب ہی ہوگا نا, جب اسے اس میں دلچسپی لینے والے موجود ہوں گے اور اس زبان کو پڑھیں گے, تبھی تو ظاہر اس میں کچھ تخلیق کریں گے. تو کیا صورت حال ہے سرحد کے اس طرف؟
دیکھیے, یہ صورتحال بہت اطمینان بخش نہیں ہے, اور صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ تمام زبانوں میں تقریباً یہی حالت ہے. دہلی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں پنجابی, انگلش, ہندی, یہ چار بڑی زبانیں ہیں, لیکن بچوں کی حالت جو ہے, طلبہ اور طالبات کی حالت تقریباً یہی ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بہت دلچسپی لیتے ہیں. کچھ تو مجبوری میں ہے کہ وہ پڑھنا ہے تو پنجابی پڑھ لی, اردو پڑھ لی, ہندی پڑھ لی, اور ان سبجیکٹ کی جو حیثیت ہے وہ یہاں دوسری ہو گئی ہے کہ اگر آپ سائنس میں نہیں جا سکتے, کامرس میں نہیں جا سکتے, تو اس کے بعد ادھر آتے ہیں. تو کچھ لوگ یقیناً اچھے بھی نکلتے ہیں, ان میں لوگ ادیب بھی ہوتے ہیں, شاعر بھی ہوتے ہیں, لیکن کم ہے ان کی تعداد. اور وہ دلچسپی جو ہونی چاہیے یا ہم محسوس کرتے ہیں جو ہمارے اندر تھی, وہ بھی نہیں ہے ان لوگوں میں.
تو
آپ تو صورتحال یہی ہے.
جی آصف بھائی, آپ بتائیں, آپ ظاہر حبیب یونیورسٹی پڑھاتے ہیں اور آپ کا نئی نسل سے بہت گہرا رابطہ رہتا ہے, تو کیا صورتحال ہے بچوں کو دلچسپی ہے اردو پڑھنے سے؟ انگریزی سے تو ہے مجھے پتا ہے,
انگریزی سے بھی اتنی نہیں ہے جتنی انگریزی ادب سے ہونی چاہیے. یعنی ہمارے یہاں انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے تو بڑی حد تک ایک فنکشنل زبان کے طور پہ, کہ جس سے آپ بزنس اور اکاؤنٹس کر سکیں, وہ زبان نہیں جس سے آپ شیکسپیئر یا ورڈزورتھ یا ٹونی موریسن اور ارنسٹ ہیمنگوے کو پڑھ لیں یا دوسری زبانوں کے ادب کو پڑھ لیں. تو عمومی طور پہ صورتحال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ خالد صاحب نے فرمایا, کیونکہ ہم دونوں ملک بڑی حد تک اپنے جو کلونیل ورثہ تھا اسے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ ادھر کامیابی ہے نہ ادھر کامیابی ہے. ہمارے یہاں یہ چیز عجیب ہے کہ طالب علم جو آتا ہے ہماری یونیورسٹی میں, میرا تعلق ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی صورتحال ذرا مختلف ہے, وہ اگر ادب سے دلچسپی رکھتا بھی ہے تو اتنی زبان کی استطاعت اس میں نہیں ہوتی کہ وہ ادب کو پڑھ لے, اور بڑی ان کو حیرت ہوتی. میں نے اپنی یونیورسٹی میں ایک تجربہ کیا کہ میں نے معاصر ادب پڑھانے کی کوشش کی اور پڑھا کے دیکھا, جو ادب نصاب کے باہر رہتا ہے, یعنی خالدہ حسین کی کہانی, مسعود اشعر, مستنصر حسین, تارڑ, عبداللہ حسین, فہمیدہ ریاض, ان سب کو پڑھایا, تو طالب علموں کو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون سے ادیب ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنے بڑے ادیب ہیں, تو کیا یہ واقعی ادیب تھے یا نہیں تھے, کیونکہ ہم نے آج تک ان کو نہیں سنا یا نہیں پڑھا. ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ کلاس میں میں نے خالدہ حسین کی کہانی سواری پڑھائی, طالب علم حکا بکا رہ گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ یہ کوئی خاتون ہیں جنہوں نے ایسی کہانی لکھی ہوئی ہے, یہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے. تو نمبر دیا گیا, اس وقت خالدہ حسین حیات تھیں, ان کو فون کیا گیا, ان سے بات کی, انہوں نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے میری کہانی پڑھ کے اس طرح بات نہیں کی, تم لوگ کون ہو کیا ہو. تو ہم نے طالب علموں کو اپنے جدید ادب سے بہت حد تک محروم کر رکھا ہے, اور پھر ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جدید ادب سے واقف نہیں ہے. جدید ادب کو پڑھنے کے جو ٹولز یا اوزار یا جو طریقے ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہر ادب کو پڑھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, ہم نے وہ سکھایا ہی نہیں, ہم نے کوشش ہی نہیں کی. ہماری کوشش اردو پڑھانے کی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ سچے پاکستانی بن جائیں, اچھے مسلمان بن جائیں, پنج وقتہ نمازی بن جائیں, جو یقیناً بہت اچھی چیزیں, لیکن ان کے ذریعے ادب کو ان کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طالب علم واقف نہیں, تو ہم نے پڑھانے کی کوشش کب کی؟ اگر کہیں موقع ملتا ہے, ذرا سی دراڑ پڑتی ہے تو طالب علم دلچسپی لیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دراڑ نہ ٹوٹے, شیشے کی دیوار کے آر پار ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں.
ناصر صاحب, آپ بتائیں, آپ تو ظاہر نقاد ہیں اور آپ نے کافی کالونیل دور کے بارے میں, پوسٹ کالونیل دور کے بارے میں لکھا ہے اور ادب ظاہر پڑھا ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے, تو اب یہ جو ہمارا جو نصاب ہوتا ہے اردو ادب کا, یعنی میں نے بھی خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اردو ادب میں ماسٹرز کیا ہے, تو وہی 30 سال پرانا نصاب ہے، ابھی تک لوگ وہی پڑھ رہے ہیں، وہی سر سید کے 5 ساتھی ہیں اور انہی کا تذکرہ ہے، تو اب جدید ادب، نئے ادب، معاصر ادب، اس کے جھلک اس میں نظر نہیں آتی، نصاب تبدیل نہیں کیا جاتا، کیا اس سے بھی کچھ لوگ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے ادب میں؟
جی بالکل صحیح کہا آصف صاحب نے کہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہاں تو انہیں ایک آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اپنی نصاب بنائیں اور اس سے تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ طالب علم کون سی چیزیں پسند کرتے ہیں، کون سی نہیں کرتے، یا طالب علموں کو کن ادیبوں کے بارے میں پتا ہے، کن کے بارے میں نہیں پتا۔ لیکن جہاں تک سرکاری یونیورسٹی ہے، کیونکہ میرا تعلق سرکاری یونیورسٹی ہے، تو وہاں تو جو نصابات ہیں جو آج سے میرے خیال جب سے اس دن میں ماسٹر کی کلاسیں شروع ہوئی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں کوئی 1948 میں شروع ہوئیں، اس وقت سے اب تک اس میں بہت معمولی تبدیلی کی گئی، یعنی جو اس میں آخری مقال شامل کیے گئے وہ محمد حسن عسکری ہیں، اس کے بعد نہیں، کلیم بن محمد حسن عسکری دو ہیں جو 20ویں صدی کے باقی 20ویں صدی کے مقال ہیں، اسی طرح جو آخری افسانہ نگار ہیں وہ انتظار حسین ہیں، اس کے بعد کوئی افسانہ نگاروں کا آج سال میں ذکر کیا، ہم سب جانتے ہیں کہ بعد کے مسعود ہیں، شرح کرام اللہ ہوں یا سلیم خاں ہوں یا نیت مسعود ہوں، ان کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، اور شاعری میں بھی یہی عالم ہے کہ وہ آخری شاعر ناصر کاظمی ہوتے ہیں یا مجید امجد ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں شامل کیے جاتے، اور ایک اگر کوئی کبھی ایک معاصر ادب کو متعارف کروانے کی کبھی کوشش کی جاتی ہے تو کہنے کو یہاں سیمسٹر سسٹم ہے، لیکن وہ سیمسٹر سسٹم بھی ایک وہ اس کی حقیقی روح کے ساتھ نہیں ہے، سیمسٹر سسٹم میں تو استاد کو آزادی ہے کہ وہ اپنا ایک نصاب بنائے اور طالب علم کو آفر کرے جو چاہیں اس میں آئے، لیکن سرکاری یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم ہوتے ہوئے بھی ایک نصاب بنا دیا گیا ہے سب نے، اور سب نے وہ پڑھانا ہے اور وہ کئی کئی سال تک چلتا رہتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ سرکاری یونیورسٹیوں کا کہیں زیادہ خراب صورت حال ہے کہ ان کو صرف 1950-60 اور زیادہ کوئی 70 تک کا پتا ہوتا ہے ادب کا، اس کے بعد پچھلے 50 سالوں میں کچھ کچھ ہوا ہے وہاں کے طالب علموں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی، وہاں کے صورت حال زیادہ ایک افسوسناک ہے سرکاری یونیورسٹیوں میں،
اسی لیے شاید پھر نئی جنریشن کو انگیج نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اچھا میں خالد صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، خالد صاحب آپ بتائیں آپ کی طرف نصاب کی کیا صورت حال ہوتی ہے، کیا وہ پرانا ہی بنا ہوا ہے، کیا اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں یا اس میں جدید ادب شامل کیا؟
ابھی ناصر عباس صاحب نے جو کہا کہ دیکھنا تقریر کی لذت، کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، مجھے لگا وہ ہماری بستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے نصاب تبدیل تو ہوتا رہتا ہے، لیکن پوری نصاب کی حالت وہی ہے، بہت سالوں پہلے عالم مسرور صاحب نے جدید غزل کا ایک پرچہ انکلوڈ کیا تھا اور اس میں انہوں نے معاصر غزل اور سارے نئے نئے لوگ اس میں متعارف کیے تھے، بلکہ دلچسپ بات یہ کہ بشیر بدر جب ایم اے کر رہے تھے تو نصاب میں ان کے کچھ اشعار شامل تھے، لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے کہ معاصر ادب سے وہ جیسا بھی کہا گیا نومی راشد اور فیض یا جان نثار اختر، یہ اختر علیمان، ان کی نسل کے بعد کچھ نہیں پڑھایا جاتا اور وہی افسانوں میں بھی حالت ہے، تو معاصر ادب سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں بچے، اور یہ جیسے فتوحی صاحب نے کہا کہ انہوں نے تجربہ کیا، یہ تجربہ یہاں ممکن نہیں ہے اس پیمانے پر، یا کہیں کوئی ذاتی طور سے تھوڑا بہت کر لیتا ہے، ہم بھی اسے بات کرتے ہیں بچوں سے، لیکن یہ اس طرح کوئی باقاعدہ ایک تحریک نہیں بن پاتی اور بچوں میں بالکل بے خبری رہتی ہے معاصر ادب سے۔ اچھا ہمارے زمانے میں چونکہ رسائل بہت نکلتے تھے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی خبر ہو جاتی تھی، اب حالت ایسی نہیں ہے، اب یہاں مانامد تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور وہ بچوں کے پہنچ سے باہر ہیں جو سہواہی ہیں اور کتاب کی شکل میں شائع ہوتے ہیں، تو بالکل یہی بات ہے، اب ہمارا جو نصاب یہاں دہلی یونیورسٹی کا ہے، آپ بتائیے کہ ایک بچہ بغیر تنقید پڑھے ہوئے ایم اے کر سکتا ہے، اس کے پاس آپشنل پیپرز ہیں، وہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے، تو یہ عجیب سے کچھ نصاب کا سسٹم ہے، اور اسے پھر ایک ساتھ ساری پوری یونیورسٹی کا نصاب تبدیل کیا جاتا ہے، تب یہ بھی کیا جائے گا، تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ اردو کا نصاب تبدیل کر دیں۔
اچھا اس میں ایک بات مبشر صاحب میں کہوں، ناصر صاحب کی میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کہ اردو کا نصاب تبدیل نہ کیا جائے، ہمارے یہاں ایک دلچسپ تجربہ یہ ہوا میرے، یہ تو ممکن ہے کہ ادب آپ پڑھ لیں لیکن سوشل ڈیولپمنٹ اور تھیوری پڑھنے کے لیے آپ اردو ادب سے صرف نظر نہیں کر سکتے، ہمارے ایک کولیگ ہیں وہ ناصر عباس صاحب کی جو کتاب ہے تشکیل جدید کے بارے میں، اس پر انہوں نے کورس ڈیولپ کیا، تو اس سے وہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں جنہیں ماڈرن کرٹیکل تھیوری یا فلاسفی یا لبرل اسٹڈیز سے دلچسپی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اصل دلچسپی کا بہت سا مواد تو اردو ادب میں موجود ہے، اردو والوں کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور ناصر صاحب کی کتاب پڑھ کر ہمارے بہت سے طالب علم پوسٹ کنولی تھیوری سے واقف ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ سسٹم کو تھوڑا سا بدلنا بھی پڑتا ہے کسی اور رخ سے.
جی اچھا, میں خالد صاحب سے آخری ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اچانک یاد آ گیا, آپ نے مجھے اپنی ایک کتاب دی تھی جو آپ نے انگارے کے اوپر لکھی تھی, انگارے کے افسانوں کے اوپر. اب یہ کوئی 90 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو, تقریباً 85-90 سال انگارے کو چھپے ہوئے, ویسی کتاب دوبارہ اردو میں چھپی, اتنی ضرورت کسی اور نے کی یا ہمارے علم میں نہیں ہے, اور لوگ تو آج بھی انگارے کے افسانے چھاپتے ہوئے ڈرتے ہیں.
نہیں نہیں دیکھیے, انگارے کے افسانوں میں کچھ چیزیں قابل اعتراض تھیں جو آج بھی قابل اعتراض ہیں. افسانے بہت معیاری نہیں تھے, وہ میں نے بھی جب میں طالب علم تھا جب وہ شائع کر دیے تھے, اور اتفاق سے وہ شائع ہوتے رہتے ہیں. وہ چونکہ نایاب تھے, سو بالکل دستیاب نہیں تھے کہیں بھی. لیکن اور بہت سارے لوگوں نے افسانے لکھے, ہمارے شمیل احمد بہت اچھے افسانے لکھ رہے ہیں. اس میں چونکہ کچھ مذہب پر چوٹیں تھیں اس لیے بنیادی طور سے اعتراضات اس میں ہوئے تھے, اور وہ اگر ہوگا تو اس وقت بھی اعتراض ہوں گے اسے. آپ یعنی ایسی چیزوں میں تو حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے, چونکہ اس میں باقاعدہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو شائع نہیں کی جا سکتی تھی. ویسے جہاں تک جنسیات کا معاملہ تھا, اس میں بہت سارے افسانے لکھے جا رہے ہیں, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا حوصلہ دکھانے کی ضرورت بھی ہے, اور آج کل کے حالات میں تو میرے خیال سے بہت بڑا رسک ہے, اس وقت سے بھی زیادہ.
ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے.
ایک اطلاع اور ہے کہ گرگے شب کی ذکر ہوا تھا, وہ یہاں ہندی میں بھی شائع ہو چکا ہے.
ارے واہ, بہت اچھا,
بہت اچھا.
جی
ٹھیک سر, بہت شکریہ.
دوست خالد اشرف صاحب ہیں, انہوں نے ہندی میں شائع کیا ہے.
جی جی, چلیں ہماری طرف سے انہیں مبارکباد دیجیے گا, بہت اچھا انہوں نے کام کیا. سر آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کے لیے.
بہت شکریہ
ہمیشہ صاحب. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب جیسے ابھی خالد صاحب نے بات کی کہ اس میں مذہب کے خلاف کچھ گفتگو تھی, کچھ لوگ ظاہر ہے منٹو کے افسانوں پہ کہتے ہیں اس میں جنسیات ہے اس لیے اسے نپڑنا چاہیے, اور بھی ناصر بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے مختلف موضوعات کا ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں فلاں فلاں ادارے اور موضوعات ہیں جن پہ گفتگو نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے, یا ظاہر بچتے ہیں لوگ اس سے. تو اس صورت میں پھر بڑا ادب کیسے تخلیق کیا جائے گا جب پابندیاں لگا دی جائیں گی؟
پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ بھائی آپ نے یہ لکھنا ہے اور آپ نے یہ نہیں لکھنا؟ یہ ادیب کو بتانے والے دوسرے لوگ کون ہو سکتے ہیں یا کون ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ ذمہ داری ان کو نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھے, اگر انہیں وہ پسند نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھیں, لکھے جس نے لکھنا ہے وہ تو لکھے گا. میرے لیے اچھا جو آپ ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بڑے مزے کی باتیں ہوئی ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے مطابق لکھا جا رہا ہے یا نہیں, اور مجھے کئی ایسے افسانے جو پہلے والے, مثلاً نیا قانون مجھے آج کل بہت یاد آ رہا ہے, جب میں ادھر چرچا سنتا ہوں یا ادھر کہیں کئی باتیں سنتا ہوں تو مجھے فوراً منٹو کا نیا قانون یاد آ جاتا ہے. یا آپ دیکھیں بجوکا جو ہے, پوری فصل تیار ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جو ہری ہے اس کا وہ جو بجو کا تیار کیا ہوا تھا وہی اس فصل کو کاٹ رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو جب بھی فصل تیار ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی بجو کا آ جاتا ہے, تو وہ آج کی ہمیں کہانیاں لگتی ہیں. مثلا غلام عباس جب کہانی لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ سے وہ جو طوائفیں تھیں ان کو نکال کے باہر کیا جاتا ہے اور پھر وہاں شہر آباد ہو جاتا ہے, تو مجھے آج کی مارکیٹ کی جو اکانومی ہے وہ ساری اسے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ آج بھی تو ویسی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں بھائی جن کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. جب بھی ایک ذکر ابھی اکرام اللہ صاحب کے ناول کا انہوں نے کیا, اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ مثلا رشید امجد کا ایک بگل والا آپ ذرا پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب یہ ہمارے ہاں جو اوپر والا طبقہ ہے فورسز کا وہ سارا کچھ کھا رہا ہے اور نیچے وہ بےچارا ایک بگل والا جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو اس طرح کی تو بے تحاشا کہانیاں, خالدہ حسین کی ابھی کہانیاں آپ, تازہ کتاب ان کی جو آئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی کمال کی کہانیاں موجود ہیں. ایک طرف اگر وہ آج دادی جان چھٹی پہ ہیں اس طرح کی کہانی لکھ رہی ہیں, تو دوسری طرف وہ ابن آدم جو ہے وہ آج کی صورتحال کے اوپر انہوں نے لکھی ہیں. فہمیدہ کی بڑی, فہمیدہ ریاض کی کہانی جنوں کو چٹھی ملی. کیا یہ ایک تو آپ کا جملہ جو مجھے اصل میں یہ اس لیے میں ان کہانیوں کا ذکر کیا کہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ تقسیم کے زمانے میں ہم نے اسے سنہرا زمانہ ہم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. تو یہ جتنی ساری میں نے کہانیاں گنا دی ہیں
سب
تقسیم کے بعد کی ہیں,
اور بہت ساری
بعد کی ہیں
بلکہ آج کی ہیں,
کہانیاں ہیں. اور یہ ویسی کہانیاں نہیں ہیں جیسے وہ اس طرح لکھی گئی تھی, اور ان کی ڈائمینشن بھی بہت زیادہ ہیں, ان میں معنیت بھی بہت زیادہ ہے, یہ دور تک کرتی ہیں, یہ بہت مشکل حالات میں لکھی گئی ہیں جیسے حالات میں, اس لیے کہ ہم لوگ تو وہ ہیں جو گرفت میں آنے والے ہیں. ہر وقت آپ کی گردن کے اوپر وہ پنجہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن ہم سورگ میں سور لکھتے ہیں.
ٹھیک ہے حمید شاہی صاحب اور ناصر عباس نیر صاحب, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں اگلے 5 منٹ کچھ آصف بھائی سے ہمارے اسٹوڈیو میں تو ان سے بات کروں گا, اگر آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ان سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ کراچی لٹریچر فیسٹیول کے بانی ہیں, ظاہر ہے اس سے پھر آغاز ہوا پاکستان میں, اب شہر شہر ادبی میلے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ادبی میلوں میں میلہ زیادہ ہوتا ہے ادب کم ہوتا ہے.
دیکھیے ایک طرف تو ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ ادب سے دور ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, اور یہ ادبی فیسٹیولز کا یہ ایک انداز پوری دنیا میں چل رہا ہے, یہ کوئی میں نے خود نہیں گھڑا اور خود نہیں سوچا, یہ دوسری لوگوں کو دیکھ کر ہوا ہے. اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو میڈیا میں ادب کو وہ جگہ نہیں ملتی یا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اچھی کتاب چھپی. اب معذرت کے ساتھ ہم نے 3 بار اکرام اللہ کی گرگ شب کا ذکر کیا, میڈیا پہ بریکنگ نیوز نہیں آئی کہ گرگ شب ناول چھپ گیا ہے, لوگوں دوڑو یہ کتاب خریدو پڑھ لو, انعام ندیم نے دوزخ نامہ کا ترجمہ کر دیا ہے اس کو دیکھو. تو ہم ادب کے بارے میں ایک توجہ حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. میں شاید اس کے بارے میں زیادہ ڈیفینسو تو نہیں ہو رہا, مگر مجھے ایسا لگا کہ خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان جن کو ہماری یونیورسٹیوں نے درسگاہوں نے ادب پڑھنے کا طریقہ نہیں دیا, ان کو اس کے ذریعے سے ایک آلٹرنیٹیو میڈیم یہ مل رہا ہے کہ یہ باتیں ہیں, ان کو دیکھو, ان کو جانو, ان کو سمجھو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں مجھے یا کسی کو کوئی معذرت کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں جیسا ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز کے ساتھ کچھ برائیاں ہوتی ہیں, اب پانی کے بھی نقصانات ہیں, ہوا کے بھی نقصانات ہیں, ٹیلی ویژن کے بھی نقصانات ہیں, لیکن ہم سانس لینا تو بند نہیں کر سکتے, حالانکہ جیسا حمید شاہد نے کہا ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے.
جی اچھا, یہاں بک لانچ کی تقریبات ہوتی ہیں اور میں کبھی کبھی ان میں جاتا ہوں, تو سوال جواب ضرور ہوتے ہیں, لیکن ادیب اپنی تحریروں کے ٹکڑے بھی سناتے ہیں, یہ یہاں پہ ایک عام روایت ہے. پاکستان میں اکثر ایسا نہیں ہوتا, یعنی کبھی کبھی ہوتا بھی ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا, لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن کہانی نہیں سنانا چاہتے, ایسا کیا؟
ہاں, کہانی نہیں سنانا چاہتے. ہمارے یہاں اصل میں ایک اور چیز ہوتی تھی جو ادبی نشست یا ایک غیر رسمی سی چیز ہوتی تھی. اب جیسے میں نے کہانی لکھی ہے تو میں حمید شاہد کو, ناصر کو, آپ کو وہ کہانی سب سے پہلے سنانا چاہوں گا, اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں صاحب یہ کہانی اچھی نہیں ہے اس کا نام بدل دیجئے, تو نام بدلا جاتا تھا. ہمارے یہاں ایک ادب کے بارے میں ایک ہما وقت ایک محفل سی جمی رہتی تھی, ہم آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے ہیں. اور یہ سلسلہ اب بھی لاہور میں میں دیکھتا ہوں, اسلام آباد میں مجھے نظر آتا ہے, کراچی میں کم کم رہ گیا ہے. تو ایک تو ہمیں اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے, دوسرے یہ کہ ہم ابھی تک اس تنقیدی مخمصے سے نہیں نکلا ہے کہ فرض کیجئے صاحب میں نے کتاب لکھی ہے تو 4 ادیب جمع ہوں اور وہ یہ ثابت کریں کہ یہ دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے, تبھی لوگ اس کو پڑھیں گے. ہمیں اس روش کو بھی بدلنے کی بہت ضرورت ہے.
خود ستائی اور کیا کہنا چاہیے, تحسین باہمی.
ہاں بالکل, وہ ہمارے یہاں بہت رواج بن گیا, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ایک آدھ بات میں اور اگر آپ اجازت دیں, ابھی خالد الوی صاحب نے جو بات کہی تو میں بڑے احترام کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انگارے کی اب کہانیاں اتنی کمزور بھی نہیں ہیں, ہم نے ان کو کنڈیم کرنے کا ایک طریقہ سوچ لیا کہ وہ کہانیاں بہت تیز ہیں. اب میں کراچی میں اگر انگارے پڑھنا چاہوں تو انگریزی کے 1 چھوڑ 2 ترجمے مل جائیں گے, ہندی کا ترجمہ ہندوستان میں ملا ہے, اردو میں وہ کہانیاں طالب علم کو یا نوجوان پڑھنے والے کو کم ملتی ہیں. ٹھیک ہے ان کہانیوں سے ہم کو آگے چلنا چاہیے, لیکن وہ کہانیاں, ان کی جرت, وہ ہمارے ادب کی مین اسٹریم کا حصہ ہے, اس سے ہم کو انکار کرنا یا منہ موڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نوجوانوں نے لکھی تھیں افسانہ اور دنیا اس سے بہت آگے چلے گئے, لیکن اس کو ریجیکٹ کرنے کی اور ہر بار جس کو کہتے ہیں نا کچلنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ بات مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے. دوسری بات, منٹو کا ذکر ہوا کہ انہوں نے بڑے بولڈ افسانے لکھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی ایک بڑی قابل قدر ادیبہ ہیں نور الہدیٰ شاہ, جو کبھی کبھی ہم سب پہ لکھتی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کی آج کی صورتحال ہے تو یہ منٹو کا کھول دو والا پاکستان ہے, یعنی 70 سال بعد بھی ہم کھول دو میں, اور ہمارا ملک آج بھی وہی سکینہ کسی کیفیت ہماری ہے. تو 70 سال تک ہم کہانیوں کی مانویت کو آہستہ آہستہ ڈسکور کرتے ہیں, تو جرت اپنے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور پڑھنے والے کو بھی لے کے جاتی ہے, لکھنے والا تو اس کے ساتھ ہے ہی.
کیسی بھی کہانیوں اور کیسے بھی اس پہ تنقید ہو, اسے دستیاب رہنا چاہیے. بس میں آخری سوال کروں گا کیونکہ ہمارے پاس بمشکل 1 منٹ بچا ہے, کہ آپ پبلشر بھی ہیں اور آپ نے دوسرے ادیبوں شاعروں کی بہت سی شاندار کتابیں شائع کی ہیں, جیسے شمس الرحمان فاروقی کا ناول کئی جان سے سر آسماں وغیرہ آپ نے چھاپا ہے پاکستان میں, تو آپ کیسے, یہ میرا خیال ہے بلینئر تو بن گئے ہوں گے کتابیں چھاپ کے, کتنے پیسے کما لیے آپ؟
میرا خیال ہے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا بلکہ جیب سے گئے, ویسے. اور میں پبلشر تو اپنے آپ کو نہیں کہتا کیونکہ میں ڈسٹریبیوشن کا سسٹم نہیں بنا سکا. ضرورت اس بات کی تھی اور مجھ جیسا بے علم آدمی بھی اس میدان میں کود پڑا کہ ہمارے یہاں اچھے ادب کو لوگوں تک, لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچنا چاہیے. یہ چیلنج ہے جو پھر اس کے بعد ہم ادب کو یہ کہیں کہ ادب میں فلاں چیز نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے. بھائی لوگوں تک ادب پہنچے گا تو راستہ بنا لے گا.
بہت شکریہ آصف صاحب میں وقت دینے کے لیے, اسٹوڈیو آنے کے لیے. ہمیں شاہد صاحب, ناصر عباس نیئر صاحب اور ڈاکٹر خالد الویز کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی. بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ پر احتجاج کے لیے ہونے والے مظاہروں کی مخالفت میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کے بیان پر تنازع پیدا ہو گیا ہے. کانگریس کے مطابق آرمی چیف کا بیان آئینی جمہوریت کے خلاف ہے. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھی ان کے بیان کی مخالفت کی ہے. ادھر شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف آج بھی نئی دہلی سمیت مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
آرمی چیف جنرل بپن راوت نے یہاں ایک پروگرام میں بولتے ہوئے شہریت ترمیم ایکٹ کے خلاف جاری مظاہروں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس وقت ہم یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں. شہروں اور قصبوں میں آتش زنی اور تشدد کے لیے ان کی قیادت کرنا رہنمائی نہیں ہے. ان کے اس بیان کو میڈیا میں سیاسی بیان اور ایک فریق کی طرفداری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جبکہ وہ جس منصب پر فائز ہیں اسے غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہونا چاہیے. اس سے قبل بھی جنرل راوت ایسے امور پر بولتے رہے ہیں جن پر ان کے پیش رو بولنے سے گریز کرتے رہے. جنرل راوت 31 دسمبر کو اپنے عہدے سے سبک دوش رہے ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں حال ہی میں وضع کیے گئے ایک نئے منصب چیف آف ڈیفنس اسٹاف پر فائز کیا جانے والا ہے. ان کے مذکورہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سینئر کانگریس رہنما دگویجے سنگھ نے کہا کہ وہ اس بیان سے متفق ہیں, لیکن وہ لوگ بھی رہنما نہیں ہیں جو اپنے پیروکاروں کو نسل کشی اور فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث ہونے کی اجازت دیتے ہیں. کانگریس کے ایک ترجمان برجیش کلپا نے کہا کہ آرمی چیف کا بیان مکمل طور پر آئین جمہوریت کے منافی ہے. ان کے بقول اگر آج آرمی چیف کو سیاسی امور پر بولنے کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ بات کل فوج کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونے کی کوشش کی اجازت بھی دیتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ سیاسی قیادت اپنی حد پہچانتی ہے, لیکن یہ سویلین کی بالادستی کو سمجھنے اور اس ادارے کی سالمیت کے تحفظ کے بارے میں ہے جس کی سربراہی آپ کرتے ہیں. اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری اپنے ویب سائٹ پر لکھتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی کے دور میں انہوں نے اسٹوڈنٹ حصہ لیا تھا. یہ ان کے بیان کے وہ بھی غلط ہے. پھر جے پی نے, جے پرکاش نارائن نے کہا تھا کہ آئیے ایمرجنسی میں اسٹوڈنٹ, کہا تھا کہ آئیے اندرا گاندھی کے ایمرجنسی کے خلاف احتجاج کریے. یہ بھی بتانا پڑے گا سرکار کو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھول گئے, اٹل بہاری واجپئی نے ایڈمرل وشنو بھگت کو ہٹایا تھا, وہ کیا تھا. پھر
سوراج انڈیا کے سربراہ یوگیندر یادو نے جنرل راوت کے بیان کی تائید کی اور طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جب جنرل صاحب نے یہ بات کہی تو ان کے دماغ میں ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں گے. ان کے بقول سیاست پر جنرل بپن راوت کا بیان 70 برسوں سے چلی آ رہی آرمی کی روایت سے انحراف ہے. در شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی نئی دہلی, ممبئی, کلکتہ اور بنگلور میں مظاہرے کیے گئے. بنگلور میں مسلم خواتین نے ویمن انڈیا موومنٹ کے بینر سے ایک بڑا مظاہرہ کیا جس میں دیگر مذاہب کی خواتین نے بھی شرکت کی. نئی دہلی میں یو پی بھون کے باہر مظاہرہ کرنے والوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا. اس کے مطابق 100 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آج بھی مظاہرہ کیا گیا. مغرب بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج پھر پیدل مارچ کیا. جادو پور یونیورسٹی کلکتہ کے اسٹوڈینٹس نے, جو کہ مذکورہ قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, ریاست کے گورنر کو یونیورسٹی کے چانسلر کے منصب سے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ چونکہ گورنر غیر جانبدار اور غیر متعصب نہیں رہ پائے, لہذا یونیورسٹی میں ان کا استقبال نہیں ہے. انہیں 2 روز قبل طلبہ نے یونیورسٹی میں داخل نہیں ہونے دیا تھا. دریاسنا ایک مرکزی وزیر سنجیو بالیان نے کہا ہے کہ بی جے پی قانون سازوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ شہریت قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوگا جس میں تمام شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے شرکت کریں گے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.